الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اس وقت میں ان شاء اللہ تعالی اللہ اس کے رسول کا ایک ایسا حکم بیان کروں گا اور اس کی کچھ تفصیلات عرض کروں گا جن سے اکثر مسلمان مرد عورت بے خبر ہیں، بلکہ جو مسلمان دیندار کہلاتے ہیں ان میں سے بھی اکثر اس سے ناواقف ہیں، اور جو واقف ہیں عمل ان کا بھی نہیں. بس مسلمانوں میں جو بہت ہی خاص الخاص نیک بزرگ اور اللہ والے ہیں، جن کا بزرگوں سے خصوصی تعلق ہے، وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں. اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب ہی مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو وہ حکم جاننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. کیونکہ وہ عمل بعض صورتوں میں فرض بھی ہوتا ہے، بعض صورت میں واجب بھی ہوتا ہے. فرض واجب پر تو عمل کرنا ضروری ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، بعض صورت میں جائز اور مباح، اس میں عمل کرنا جائز اور مباح، بعض صورتوں میں ناجائز، اس صورت میں اس پر عمل کرنا بھی ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے. اور جو مسلمان اس حکم کو جانتے ہیں ان میں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم زندگی کے آخری حصے میں ہے، جب آدمی مرنے لگے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ حکم ایسا ہے کہ وہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے ساری زندگی پر محیط ہے، اس پر نوجوانوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، جوانوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، درمیانی عمر والوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، ادھیڑ عمر والوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، اور بوڑھوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی عمل کرنا چاہیے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ عورتیں تو 100% اس سے بیچاری بالکل بے علم ہیں. اور وہ حکم کیا ہے، میں اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کی تمہید عرض کر دوں تاکہ وہ آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو کچھ وہ اپنی ملکیت میں چھوڑ کر جاتا ہے، جس کو ترکہ کہتے ہیں، اس سے ترتیب وار عذر و اشرا چار حقوق متعلق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ورثہ پر واجب ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ حکم متعلق ہوتا ہے کہ مرنے والے کا غسل و کفن اور اس کی تدفین کا خرچہ درمیانے درجے کا اسی کے مال سے کیا جائے. البتہ اگر مرنے والی کوئی شادی شدہ عورت ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، تو اس عورت کے غسل و کفن کا اور دفن کا خرچہ اس عورت پر واجب نہیں ہوگا اور اس کے مال میں سے ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اس کے شوہر پر واجب ہوگا. شوہر پر واجب ہے کہ وہ اس کے غسل و کفن کا اور دفن کا خرچہ برداشت کرے. بیوی کے علاوہ جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، ان کے غسل و کفن وغیرہ کا خرچہ انہیں کے اپنے مال میں واجب ہے، جس کا ادا کرنا ورثہ پر لازم ہے. البتہ اگر کوئی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے مرنے والے کے غسل و کفن کا اور دفن کرنے کا خرچہ برداشت کر لے، تو یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہے، جائز. لیکن اصلاً یہ واجب ہے مرنے والے کے مال میں. اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ مرنے والے ہیں جتنے بھی قرضے چھوڑے ہیں، ان تمام قرضوں کو اس کے باقی مال سے ادا کیا جائے. مثلا مرنے والا مقروض مرا ہے اور مال و جائیداد بھی چھوڑ کر گیا، تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے ورثہ اس کا سارا قرضہ ادا کریں، اور قرضہ ادا کرنے میں اگر اس کا سارا مال ختم ہو جائے تو ختم کر دیں. ایسی صورت میں ورثہ کوئی حق نہیں ہے اس کی میراث میں. یہ مرنے والے کا اپنا ایسا واجب حق ہے جس کا ادا کرنا ورثہ کے اوپر اس کے مال سے واجب ہے. اور اگر کوئی وہ مال چھوڑ کر ہی نہیں گیا، وہ مقروض مر گیا، تو اس کے ورثہ پر اپنے مال سے اس کا قرضہ ادا کرنا واجب نہیں ہے. نہ کوئی ان کے ورثہ سے مطالبہ کر سکتا ہے، نہ ورثہ پر واجب ہے. البتہ ورثہ اپنے مرحوم کے خیرخواہی میں اور اس کی ہمدردی میں اپنے طور پر اپنے پاس سے اس کا قرضہ ادا کر دیں تو جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ بڑا کار خیر. اس لیے کہ جب تک اس کے ذمہ قرض رہے گا، اس کی روح جنت میں جانے سے روکی رہے گی. چنانچہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا اور اس کی نمایاں جنازہ پڑھانے کے لیے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ سب سے پہلے یہ دریافت کرتے تھے کہ بتاؤ اس کے دن میں قرض تو واجب نہیں ہے. اگر بتایا جاتا کہ کوئی قرض اس کے دن میں واجب نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے. اور آپ کے نماز جنازہ پڑھانا بہت بڑی نعمت ہوتی تھی, بہت بڑی دولت ہوتی تھی, کیونکہ آپ کی دعا مقبول ہے اور آپ کی دعا سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں اس کے ذمہ قرض ہے تو آپ یہ دریافت کرتے ہیں کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اسے قرض ادا ہو جائے. اگر بتایا جاتا ہے کہ ہاں اتنا مال ہے کہ اسے قرض ادا ہو جائے گا, آپ نماز جنازہ پڑھا دیا جاتا. اور اگر اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا جس سے قرض ادا کیا جائے اور مر گیا مقروض ہو کر, تو اگر حاضرین میں سے کوئی اس کا قرضہ ادا کرنے کی ضمانت لے لیتا اور حضور سے عرض کرتا حضور میں اس کے قرض کا ضامن ہوں, میں ادا کروں گا اپنی طرف سے, تو بھی آپ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے. اور اگر اس نے قرضہ بھی نہیں چھوڑا اور کسی نے اس کے قرض ادا کرنے کی ضمانت بھی نہ لی تو آپ فرمایا تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو, آپ نہیں پڑھتے. اس طرح وہ حضور کے نماز جنازہ سے محروم ہو جاتا تھا. اور آپ اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر قرض کے ادا کرنے کی فکر پیدا ہو اور وہ اپنا قرضہ ادا کرنے کا اہتمام کریں, اس بات سے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی حالت میں مقروض مروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے بھی محروم ہو جاؤں. شروع میں تو آپ کا معمول یہ تھا, پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخی عطا فرمائی, کشادگی عطا فرمائی اور آپ کی آمدنی کے ذرائع اللہ پاک نے وافر مقدار میں عطا فرما دیے, تو پھر آپ یہ فرما دیتے اگر یہ مقروض مرا ہے اور کوئی اس کا قرض ادا کرنے کا انتظام نہیں ہے تو میں اس کی جان سے زیادہ میں اس پر شفیق اور مہربان ہوں, میں اس کا قرضہ ادا کروں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ اس کا قرضہ بھی ادا کرتے تھے اور ساتھ ہی پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ دیا کرتے. اور اگر وہ اہل و عیال کو غریب محتاج چھوڑ جاتا تو آپ ان کی کفالت بھی فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا حکم یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر قرض چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے, چاہے سارا پیسہ اس میں اس کا خرچ ہو جائے. اور اگر قرض تھوڑا ہے مال زیادہ ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچے اس کے متعلق تیسرا حکم یہ ہے کیا مرنے والے کی وصیت تلاش کرو, وصیت دیکھو. اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو جو باقی مال بچا ہے اس کے ایک تہائی کے اندر اندر اس کی وصیت پوری کرو, چاہے اس نے ایک وصیت کیوں یا دس وصیتیں کیوں, سب ایک تہائی کے اندر اندر پوری کی جائیں گی جتنی بھی پوری ہو جائے. دو تہائی ورثہ کا. اور چوتھا حکم یہ ہے کہ وصیت کرنے اس کے وصیت پورا کرنے کے بعد یا وصیت کی ہی نہیں اس نے بغیر وصیت کے مر گیا تو اس کا باقی ترکہ جو ہے وہ اس کے وارثوں کے درمیان شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے, کیونکہ اللہ پاک نے پورا ایک رکوع تقسیم وراثت کے سلسلے میں قرآن شریف میں نازل فرمایا. اور تمام اس کا پورا طریقہ قرآن و حدیث سے علماء کرام نے تحریر فرما دیا, جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میت کے ورثہ لکھ کر کسی بھی معتبر دارالافتاء سے اس کا حکم معلوم کر کے اس کے مطابق مرنے والے کی میراث تقسیم کر دیں. یہ بھی ورثہ کے ذمہ ضروری ہے. یہ چار حکم ہو گئے ترتیب وار جو مرنے والے کے مال سے متعلق ہوتے ہیں. اس میں جو تیسرا حکم ہے وصیت کا وہ میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ وصیت کے بارے میں عام طور پر بیانات بہت کم ہوتے ہیں اور لوگوں کا مطالعہ بھی اس سلسلے میں بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اکثر مسلمان اس کے ضروری احکام سے بے خبر ہیں. ہم سب کو اسی نیت سے یہ احکام سننے چاہیے کہ ہم باخبر بھی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی کریں گے. وصیت حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی دیا، جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس کے اندر وصیت کا حکم صاف صاف مذکور ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث کے اندر اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور تمام صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کا اس کے جواز پر اتفاق ہے اور اجماع ہے. اس لیے یہ حکم بالکل مضبوط اور نہایت قوی ہے. اور اس کی تاکید بھی بہت ہے اور فضیلت بھی بہت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اس کی تاکید اس طرح ہے کہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ اس پر کسی چیز کی وصیت ضروری ہو اور پھر اس پر دو راتیں ایسے گزریں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو. یعنی جس کے ذمے کسی ضروری بات کی وصیت ضروری ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو لکھ کر کے رکھے یا اپنے ورثہ کو زبانی بتا دے کہ بھئی میری یہ وصیت ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھ دے، کیونکہ زبانی وصیت بھول ہی جا سکتی ہے لیکن لکھی ہوئی وصیت انشاءاللہ محفوظ رہے گی. اور دو راتوں کی جو مثال حدیث میں دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک رات گزار سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس میں ذرا سی بھی تاخیر نہ کرو. جب اور جس وقت تم پر کسی چیز کی وصیت ضروری ہو جائے تو بس بلا تاخیر اس کو لکھ لو اور اپنے ورثہ کو اس کی وصیت کر دو، پھر اس میں تاخیر نہ کرو. اور فضیلت اس کی یہ کہ جو شخص وصیت کر کے مرا، یعنی اس کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں زبانی یا تحریری وصیت کر دی تھی، تو حدیث میں ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ مرا، صراط مستقیم پر اس کا انتقال ہوا، راہ سنت پر اس کا انتقال ہوا، سنت پر اس کی موت آئی. وہ تقوی پر مرا اور شہادت حکمی پر مرا اور بخشا بخشایا مرا. کتنی بڑی قدر ہے معلوم، جو وصیت نہیں کرے گا پھر اس کا معاملہ اس کے الٹ ہوگا. اللہ بتائے گا کتنی بڑی وعید ہوگی اس کے لیے. اسی لیے حضرت علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وصیت کے مختلف درجات ہیں. بعض صورتوں میں وصیت فرض ہوتی ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں جائز ہوتی ہے، بعض صورتوں میں ناجائز ہوتی ہے. مثلا کسی آدمی کے ذمے نماز قضا ہے، حکم یہ کہ جس کے ذمے نماز قضا ہو فوراً اس کی قضا پڑھ لے، اور اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو تب بھی ان کے قضا شروع کر دے، لیکن ساتھ ساتھ وصیت بھی کرے کہ اتنی نمازیں میری قضا ہیں، اتنی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں، اتنی میری نمازیں باقی ہیں، اس ترتیب سے میں ادا کر رہا ہوں کہ دونوں اگر میرا انتقال ہو جائے تو حساب کر کے میری باقی نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا. چونکہ نماز فرض ہے اس لیے اس کے فدیے کی وصیت بھی فرض ہے. ایسے رمضان کے روزے کسی کے ذمے کسی وجہ سے قضا ہے، اس کو چاہیے کہ جن جلدی ہو سکے ان کو ادا کرے. بعض عورتوں پر رمضان کی وجہ سے قدرتی مجبوری کی بنا پر بہت سے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو بعض عورتیں بڑی غفلت کرتی ہیں، ان کے کئی رمضان کے روزے ان کے ذمے فرض رہتے ہیں، وہ ادا نہیں کرتے. ان کا حکم یہ کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ادا کریں، ورنہ وصیت کریں کہ اگر میں زندگی میں اتنے روزے ہیں میرے ذمے نہ ادا کر سکی تو میرے روزوں کی فدیہ دے دینا، یہ وصیت فرض ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، ایسی زکات فرض ہے تو اس کی وصیت بھی فرض ہے، حج فرض ہے تو اس کی وصیت بھی فرض ہے. بعض مرتبہ عورتوں کو حج فرض ہو جاتا ہے لیکن ان کو محرم نہیں ملتا سفر حج میں جانے کے لیے، اور بغیر محرم کے جانا جائز نہیں. حج تو فرض ہے لیکن حج کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے ان کے لیے بغیر محرم کے. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر کے رکھیں، اس میں لکھ دیں کہ میرے ذمہ حج فرض ہے لیکن محرم نہ ملنے کی وجہ سے، شوہر نہ ہونے کی وجہ سے میں حج پہ نہیں جا سکی. لہذا اگر اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد میرے پیسے سے میرا حج بدل کروا دینا، یہ وصیت فرض ہے. ایسی بات صورتوں میں واجب ہوتی، یعنی کسی کسی میں قربانی واجب ہے تو نہیں کی اس نے، فطرہ واجب ہے نہیں ادا کیا، منت کی مانی تھی پوری ہو گئی، منت پورا کرنا اس کے ذمہ واجب تھا وہ نہیں کی، قسم کھائی تھی تو قسم توڑ دی، کفارہ واجب تھا زندگی میں ادا نہیں کیا وہ باقی. ایسی صورت میں ان کی وصیت بھی واجب ہو، زبانی یا تحریری طور پر اپنے ورثہ کو وصیت کرے کہ یہ چیزیں میرے ذمہ واجب ہیں، اگر میں زندگی میں ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد ان کو ادا کر دیا جائے، واجب ہے. ایسی کسی کا قرضہ آپ کے ذمہ، آپ مقروض ہیں، تو زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دینا چاہیے. لیکن اگر جلدی سے ادا کرنے کا امکان نہیں ہے تو وصیت واجب، کہ فلاں ابن فلاں کا میرے ذمہ اتنا قرض ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے اسے قرض ادا کر دیا جائے، یہ وصیت واجب ہے. اور مستحب یہ ہے کہ دو گواہ بھی اس کو بنا لے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے. اگر آپ نے بغیر گواہ بنائے ویسی وصیت لکھ دی اور ورثہ نے اس کو تسلیم نہ کیا تو صاحب حق کا حق ضائع ہو سکتا ہے، گواہی ہوگی تو پھر بات پکی ہو جائے گی. ایسی آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہوئی ہے، جیسے کہ بعض دفعہ عورتیں زیور رکھوا دیتی ہیں اور پیسے لے جاتی ہیں، بعض مرد حضرات بھی اپنے جائیداد کے کاغذات رکھ دیتے ہیں، اس کی وصیت واجب ہے آپ کے لیے. لکھیں کہ میرے پاس فلاں ابن فلاں کے مکان کے یا دکان کے یا زیور میرے پاس امانت ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو وہ اس کو ادا کر دیں، واجب ہے. اور بعض صورتوں میں وصیت مستحب ہوتی، مستحب یہ ہے کہ آدمی اس بات کی وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک تہائی کے اندر اندر اتنے پیسے مسجد کی تعمیر میں دے دینا، اتنے پیسے مدرسے کی تعمیر میں دے دینا، اتنے پیسوں سے قرآن شریف خرید کر مساجد میں پڑھنے کے لیے رکھ دینا، اتنے پیسوں سے کہیں بورنگ کروا دینا یا کنواں کھدوا دینا یا کوئی اور نیک کام کر دینا، یا غربا فقرا مساکین کے نہ صدقہ کر دینا، یا کسی کو عمرہ کروا دینا، یا حج بدل کروا دینا، میرا نفلی حج بدل، تو یہ وصیت مستحب ہے. لیکن تہائی تک اختیار ہے، اس سے کم کم مستحب ہے. کوشش کرے تہائی بھی پورا نہ کرے، اس سے کم ہی رکھیں. اور ناجائز امور کی وصیت ناجائز ہے. جیسے کوئی اس بات کی وصیت کرتے کہ میرے مرنے کے بعد میرا تیجا کرنا اور شاندار کرنا، میرا چالیسواں کرنا اور زوردار کرنا، یا میری برسی منانا، یا میرے مرنے کے بعد میرے قبر کو سنگ مرمر کی بنوانا، یا میرے قبر کے اوپر چراغ جلوانا، گلاب کے پھولوں کی چادر چڑھانا یا کپڑے کی چادر چڑھانا، یہ سارے ناجائز کام ہیں، ناجائز و بدعت ہیں، لہذا ایسے کاموں کی وصیت بھی ناجائز ہے. اگر کسی نے کر دی ہو تو ورثہ پر اس کا پورا کرنا جائز نہیں، اگر کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہو. مرنے والا تو گنہگار ہو چکا ناجائز وصیت کر کے، اب اگر ورثہ اس کو پورا کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہو. لہذا ورثہ پر واجب ہے کہ ان ناجائز وصیتوں سے باز رہیں اور ہرگز ہرگز ان کو پورا نہ کریں. وہ کتنے درجات آتی ہیں. اب جو میں نے مثالیں دی ہیں ان میں سے اکثر صورتیں ایسی جو عام طور پر ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن وصیت کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں. لہذا جس کام کی وصیت ضروری ہو ضرور اس کی وصیت کر دیں. پھر میں یہ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وصیت تو زندگی کے آخری حصے میں ہوگی، جب مریں گے جب وہ کر دیں گے. ابھی کیا مر رہے ہیں بھائی؟ تمہارے پاس کون سی رجسٹری ہوئی بھی رکھی ہے کہ تم بڑھاپے میں مرو گے پہلے نہیں مرو گے؟ بھائی موت تو بچوں کو بھی آ رہی ہے، جوانوں کو بھی آ رہی ہے، ڈھیڑ عمر والوں کو بھی آ رہی ہے، ذرا بڑی عمر والوں کو بھی آ رہی ہے، 60-70 کے درمیان والوں کو بھی آ رہی ہے، 70 سال والے بھی مر رہے ہیں، 80 سال والے بھی مر رہے ہیں. تو مرنے میں تو سارے برابر ہیں. آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ آپ 70 سال کے بعد مریں گے؟ اور دوسرے یہ کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جب مریں گے تو وصیت کر لیں گے؟ نہیں، مرتے وقت تو وصیت نہیں ہو سکتی. جب مر گئے تو اب کیا وصیت ہو سکتی؟ وصیت تعلق تو زندگی سے، جب زندگی ہے تو زندگی چاہے آخری عمر کا آخری حصے کی زندگی ہو یا درمیان کی یا پہلے، سب برابر. لہذا یہ بالکل غلط بات ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جب میں مروں گا تو وصیت کروں گا، ابھی کیا ضرورت ہے وصیت کرنے کی. نہیں، جب کوئی مرد عورت عاقل بالغ ہو گیا تو اس تفصیل سے اس کے اوپر وصیت کا حکم لاگو ہو گیا. لہذا جس جس کے ذمے وصیت لازم ہو اسے چاہیے کہ اپنی صحت والی زندگی میں ہی وصیت کر کے فارغ ہو جائے. اور پھر وصیت تو ساری زندگی تبدیل ہوتی رہتی، زندگی پر آپ رد و بدل کرتے رہے، جیسے جیسے حالات آتے جائیں ویسے ویسے اس کو ختم کرتے جائیں، نہیں لکھتے جائیں. جیسے مثال کے طور قرض کا معاملہ ہے تو زندگی پر چلتا ہے، آدمی لیتا ہے دیتا ہے لیتا ہے دیتا ہے، جب ادا کرتے کاٹ دے لے لے پھر لکھ دے. امانت جگہ لیتا ہے دیتا ہے لیتا ہے اور دیتا ہے، جب امانت آپ کسی کے پاس رکھوائیں تو اپنی وصیت نامے میں لکھیں، جب آپ واپس لے لیں اور کاٹ دیں اس کو، آگ رو کے امانت رکھ دیں آپ لکھ دیں، جب آپ واپس کر دیں آپ لکھ دیں کہ میں نے ادا کر دی. اس طرح سے وصیت نامہ یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے بھائی. اور وصیت کے بارے میں ایک یہ بھی حکم ہے کہ بس تہائی تک وصیت کرنے اختیار ہے، چاہے وصیتیں ساری کی ساری فرض ہوں یا کچھ فرض ہوں، کچھ واجب ہوں، کچھ مستحب ہوں، ساری کی ساری وصیتیں بس ایک تہائی کے اندر اندر معتبر ہو سکتی ہیں، ایک تہائی سے زیادہ معتبر نہیں ہو سکتی. 2/3 ورثہ کہا کریں. اگر کوئی اللہ بچائے تہائی سے زیادہ کی یہ سارے مال کی وصیت کر دے تاکہ میرے ورثہ محروم ہو جائیں اور ان کو ایک پائی نہ ملے، یہ ناجائز. جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ پاک نے یہی فرمایا، غیر مغار کہ وہ وصیت کے ذریعے اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، جس کی تشریح حدیث میں آئی. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ مرد یا عورت 60 سال تک نیک کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جنت میں جانے کے عمل کرتے رہتے ہیں، پھر 60 سال کے بعد پھر وہ وصیت کے ذریعے اپنے ورثہ کو نقصان پہنچا کر دوزخ میں چلے جاتے ہیں، جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں مثلا وہ اپنا سارا مال اپنے کسی دوست کو دینے کی وصیت کر دیں تاکہ میرے مرنے کے بعد سارا کا سارا مال میرے دوستوں کو ملے، میرے ورثہ کو نہ ملے، یا تہائی سے زیادہ کی وصیت کریں تاکہ ورثہ کو پیسے کم ملے اور ان کو وراثت کم ملے. یہ سب اس کے اندر داخل ہے اور سراسر نہ جائے. متعدد احادیث میں آپ نے پیار سے زیادہ وصیت کرنے سے منع فرمایا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ بالکل مرنے قریب ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. جب آئے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کر دوں، کیونکہ میری ایک ہی بیٹی میری وارث ہے، باقی جو ہیں وہ میرے رشتے دار بھائی وغیرہ ہیں، لیکن میری بیٹی تو بس ایک ہی ہے اور کوئی میری اولاد نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ایسا نہیں کروں. پھر انہوں نے کہا کہ حضور پھر ایسا کروں میں دو تہائی کی وصیت کر دوں. فرمانے میں حضور ایسا کروں آدھے مال کی وصیت کر دوں. نہیں، اچھا حضور پھر میں ایک تہائی کی وصیت کر دوں. ہاں، ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے. اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثہ کو مال چھوڑ کر کے جاؤ تاکہ ان کو مال ملے، یہ بہتر ہے کہ وہ دونوں کے آگے ہاتھ پھیلائے. اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے اس کو اسے اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ جو ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اور دوسری روایت میں بھی انہیں کا قصہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری قیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے پوچھا بھائی تم نے وصیت کر دی کیا؟ میں نے کہا ہاں حضور میں نے تو وصیت کر دی. میں کیا وصیت کر دی؟ میں نے وصیت کر دی کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. میں نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، بس 1/10 کی وصیت کرو، 10ویں حصے کی وصیت کرو. تو میں نے حضور صاحب کہ حضور یہ تو بہت کم ہے، کچھ آپ مجھے مزید کی اجازت دے دیجیے. آخر اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو تہائی کی اجازت دی، بس میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تہائی تک تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی نہیں. زیادہ تہائی تک ہی وصیت کر سکتا ہے، کیسے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، ایسی وارث کے حق میں بھی وصیت نہیں کر سکتا، کیوں؟ وارثوں کے تو حصے اللہ پاک نے خود ہی مقرر کر دیے. باپ کا حصہ مقرر ہے، بیٹے ماں کا حصہ مقرر ہے، بیٹی کا حصہ مقرر ہے، بہنوں کا حصہ مقرر ہے. 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، جن کے حصے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں مقرر فرما دیے ہیں. وہی عام طور پر آدمی کے وارث ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کا تو چونکہ قریشی میں سب مقرر ہو چکا لہذا اب ان کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ نے وارثوں کے حق میں وصیت کرنے سے منع فرمایا، فرمایا وصیت علی وارث. البتہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ البتہ ورثہ راضی ہوں تو تہائی وارثوں کے حق میں ہی وصیت ہو سکتی ہے، لیکن زندگی میں ان کی رضا کا اعتبار نہیں ہے، وصیت کرنے والے کے انتقال کے وقت ان کی رضامندی کا اعتبار ہے. باقی زندگی میں تو سب راضی ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے ابا یہ دکان فلاں بیٹے کو دے دو، انہیں وصیت لکھ دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ دکان الگ سے میرے فلاں بیٹے کو دے دی جائے، اس وقت سب راضی تھے. جب باپ کا انتقال ہوا سب ناراض ہو گئے کہ ہم تو دکان میں سے ہی اپنا حصہ لیں گے. تو وہ جو سب کی رضامندی سے زندگی میں انہوں نے ایک بیٹے کو دکان دینے کی الگ سے وصیت کی تھی، انتقال کے موقع پر ورثہ کے ناراض ہونے سے باطل ہو جائے گی اور اب سب ورثہ کے ساتھ تقسیم ہوں گی. اس لیے بھائی اپنی زندگی میں وصیت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وصیت اس طرح لکھتے. میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو طریقہ بھی معلوم ہو جائے، اور یہ میں عرض کر دوں کہ وصیت زبانی بھی معتبر ہے اور تحریری بھی معتبر ہے، دونوں طرح درست. لیکن عام معمول جو ہے خلف صالحین کا لکھنے کا وجہ اس کی ہے کہ لکھی ہوئی وصیت جو ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اور وصیت لکھنے کے بعد اس کو چھپا کے بھی نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگوں کی کوتاہی ہوتی ہے کہ اپنی وصیت لکھ کر کے چھپا کے رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک بعض لوگ تاکید کر دیتے ہیں کہ میری زندگی میں مت کھولنا، کھول کے مت پڑھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تب کھولنا. یہ بھی صحیح نہیں. اپنی وصیت زندگی میں لکھ کر کے اپنے سب گھر والوں کو بتا دینی چاہیے، اپنی بیوی کو بتا دے، اپنے اولاد کو بتا دے، اپنے بھائیوں کو بتا دے، سب کو معلوم رہے کہ ابا کا وصیت نامہ یہ ہے، یہ شوہر کا وصیت نامہ یہ ہے، بیوی کا وصیت نامہ یہ ہے، تاکہ ان کو معلوم ہوگا تو وہ اس میں بآسانی عمل کر سکیں گے، اور اس کی کئی نقلیں ہونی چاہیے. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کی کئی نقل ہونی چاہیے. بعض مرتبہ ایک ہی وصیت نامہ گم ہو جاتا ہے. حال ہی میں ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا تو ان کے داماد نے بتلایا کہ انہوں نے مجھ کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ میں نے اپنے پرس کے اندر جو میری جیب میں رہتا ہے میں نے اپنی وصیت اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے سب سے پہلے میرا پرس کھولنا اور وصیت نامہ نکال کر اس پہ عمل کرنا. ان کا انتقال ہو گیا، اب پرس ملی نہیں رہا. اب وصیت کو کہتے ہیں ہم عمل کیسے کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا وصیت کی تھی، بتایا نہیں، دکھایا نہیں. انتقال ہو گیا، پرس غائب ہو گیا، اور اب پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی کیا وصیت تھی. اگر ان کی وصیت کی کئی نقلیں ہوتی، ایک بیوی کے پاس ہوتی، ایک بیٹے کے پاس ہوتی، ایک گھر میں ہوتی، ایک دفتر میں ہوتی، تو مل جاتی. اب وہ گئے تو وصیت بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی. یہ تجربے کی بات ہے کہ وصیت لکھ کے رکھنی بھی چاہیے اور اس کو بتا بھی دینا چاہیے اور اس کی ایک آدھ نقلیں بھی رکھنی چاہیے. اور آسان طریقہ یہ کہ ایک کاپی لے لیں اور کاپی لے کر کے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھ کر کے اس میں وصیت نامہ کا لفظ لکھیں اور نیچے اپنا نام لکھ دیں، اپنی ولدیت لکھ دیں، میں فلاں ابن فلاں جیسے عبد الرحیم بن عبد الکریم. معلوم ہے یہ بھائی عبد الکریم عبد الرحیم بن عبد الکریم کا یہ وصیت نامہ ہے، اور پہلا صفحہ تو یہ بن گیا. اب ایک صفحہ آگے ایک ورق چھوڑ کے ایک صفحے پر اپنے ساری عبادات کی تفصیل لکھ دیں. اگر نماز قضا نہیں ہے تو لکھ دیں الحمدللہ میرے ذمے آج کی تاریخ تک کوئی نماز قضا نہیں ہے، کوئی روزہ قضا نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ میری باقی نہیں ہے، کوئی حج میرے اوپر فرض ہے تو لکھ دیں میں ادا کر چکا ہوں، نہیں ہے تو لکھ دیں کہ فرض ہی نہیں ہے میرے اوپر. اسی طرح باقی عبادات جن کی مثالیں میں نے ابھی دی وہ لکھیں. جیسے تلاوت آپ کسی میں واجب ہے تو بھائی جلدی سے کر لیں، لیکن اگر واجب ہیں جیسے بعض حافظوں کو 100-100 200-200 سیدھے تلاوت واجب ہوتے ہیں اور سستی کی وجہ سے وہ کرتے نہیں، لکھیں اس کے اندر کہ میرے سم میں 200 سیدھے تلاوت واجب ہے، کیونکہ ان کا فدیہ دیا جائے تو عبادات کی تفصیل لکھ دیں، پھر اگلے صفحے پر معاملات لکھیں، وہی معاملات جو میں نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو لکھیں، دیا ہے تو لکھیں، امانت رکھوائیے تو لکھیں، امانت اپنے پاس رکھیے تو لکھیں، لینا دینا سارا لکھیں، اور دکانوں کا جو حساب کتاب ہے اس کا حوالہ دے دیں کہ میری دکان میں فلاں ڈائری کے اندر میرے سارا کاروباری لین دین لکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق لین دین کر لیا جائے۔ اس کے بعد ایک صفحے کے اوپر اپنی املاک لکھیں، آج کی تاریخ میں آپ کی ملکیت میں کیا کیا ہے، کتنے مکان آپ کی ملکیت میں ہیں، کتنی دکانیں آپ کی ملکیت میں ہیں، کتنے پلاٹ آپ کی ملکیت میں ہیں، کتنے فلیٹ آپ کی ملکیت میں ہیں، کتنے پلاٹ آپ کے پاس ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے زیورات ہیں، کتنے ڈالر ہیں، کتنے ریال ہیں، کتنی کرنسی ہے، کتنا کہاں کہاں آپ کا بینک بیلنس ہے، سب لکھیں اس کے اندر۔ وجہ یہ کہ اس سے قرض بھی ادا کرنا ہے، اس سے اگر آپ کے ذمے فرائض و واجبات ہیں تو اس وصیت کو بھی پورا کرنا ہے، قرض بھی ادا کرنا ہے، وصیت بھی پوری کرنی ہے، باقی کے اندر وراثت بھی جاری کرنی ہے، یہ سب فرائض ہیں۔ لکھا ہوا ہوگا تو ورثہ کے لیے کتنی آسانی ہوگی، اور لکھا ہوا ہی نہ ہوگا تو ورثہ تو چکر میں آ جائے گا، کچھ پتہ چلے گا کچھ نہیں پتہ چلے گا، اب چکر میں آئیں گے، سب پریشان ہوئیں گے، پتہ نہیں ابا کی ملکیت میں کیا کیا تھا، یہ تو معلوم ہو گیا اور باقی اس کے علاوہ کیا تھا۔ اور اکثر لوگ جو چھپا کے رکھتے ہیں اپنی مملوکہ چیزوں کے بارے میں اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتاتے، چھپا کے رکھتے ہیں، اور اس لیے چھپا لیتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ ارے بھائی گھر والوں کو تو بتاؤ، بے شک آپ محلے والوں کے اندر مت گاؤ، یاروں دوستوں کو مت سناؤ، لیکن اپنے گھر والوں کو تو بتاؤ، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اس کے وارث بننے والے ہیں، جو وارث بننے والے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا، تو پھر وہ اس میں ان چار احکام کو بہتر خوبی ادا کر سکیں گے۔ تو اپنی ساری املاک اس کے اندر لکھ دیں، اس کے بعد پھر اگر دل چاہے تو مستحب وصیت کر دیں، ایک تہائی کے اندر اندر میرے فلاں فلاں نیک کام کر دیں، کیونکہ وہ جتنے نیک کام ہوں گے اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں اور غیر صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے گا، جس کا وہ محتاج ہے، اور اس کے ایک تہائی میں اس کو اللہ پاک نے تصرف کرنے کا حق دیا، تو چاہے تو اپنا یہ حق استعمال کر لے۔ آخر میں پھر اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی نواسیوں کو، اپنے مخصوص متعلقین کو عمومی وصیتیں کر دے کہ میرے مرنے کے بعد بھی سنت کا قائم رہنا، میرا غسل و کفن سنت کے مطابق کرنا، مجھے جلدی سے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا انتظار نہ کرنا، غیر ضروری تاخیر نہ کرنا، میرے جنازے کے ساتھ کوئی بدعت اور قسم نہ کرنا، اور مجھ کو مرنے کے بعد ہو سکے تو کچھ اشارے ثواب کرتے رہنا، اور بزرگوں سے تعلق رکھنا، یہ خیر خائی کی ہمدردی کی وصیت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، سب کی وصیتیں موجود ہیں۔ ہمارے اکابر کی بھی الحمدللہ وصیتیں موجود ہیں۔ تعلیم الدین کے آخر میں حکیم محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری وصیتیں بیان فرمائی ہیں، اور خود حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں موجود ہیں، اور حضرت نے اپنے معاملات کی ایسی جامع تحریر چھوڑی تھی کہ آپ کے بعد آپ کی تقسیم وراثت کے سلسلے میں ذرہ برابر کوئی شبہ کہیں پیش نہیں آیا۔ ایسے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، انہوں نے وصیت بھی تفصیل سے لکھی ہوئی، ان کا ایک عمومی وصیت نامہ تو باقاعدہ چھپا ہوا ہے، پڑھنے قابل ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے خصوصی معاملات کی وصیت لکھی تھی شیخین فرماتے ہیں، ان کے دونوں صاحبزادے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ حضرت والد صاحب کے اس وصیت کے مطابق آدھے گھنٹے میں ہم ان کی وراثت تقسیم کر کے فارغ ہوئے. ایسے حضرت والد صاحب، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت بڑی ماشاءاللہ موجود ہے. ڈاکٹر فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریری بھی وصیت فرمائی، زبانی بھی وصیت فرمائی، وہی موجود ہے. یہ بزرگ ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، تو بھائی ان کی ان باتوں کو بھی تو عمل کریں ہم. بھائی آخر میں نے طریقہ بدلا تھا تو وہ میں نے طریقہ ہی بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اپنی اپنی وصیت ہم لکھ کر کے جائیں اور بتا کر کے جائیں. دعا کرنا اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واغفرنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوشی اعلانیاں ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمانا. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوشی اعلانیاں ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمانا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمانا، ہر شر سے پناہ عطا فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واغفر لنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے سارے بیماریوں کو دور فرما، سارے پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کو ان کے بچوں کے رشتے بہتر سے بہتر بربت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں وصیت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وصیت کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے جو فضائل و فوائد ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نہ کرنے کا جو وبال اور عذاب ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنے سارے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله.